السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ آئی ہے اور تقریباً 8 دن ہو گئے ہیں ریکویسٹ آئے ہوئے، لیکن اس ٹاپک پر کچھ بات کرنا نہیں ہو سکی کچھ دیگر مصروفیات کی بنا پر. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے وقتوں میں برکت دے جن حالات سے ابھی ہم گزر رہے ہیں. جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے، خبریں آ رہی ہیں اور سبھی سے واقف ہیں واٹس ایپ کی وجہ سے، تو آج کل کوئی لا علم نہیں ہے یا نہ ناواقف ہے کہ ہر طرف لاک ڈاؤن ہے، تمام سڑکیں ویران ہیں، شہر کے شہر بند پڑے ہیں، ایئرپورٹ سنسان پڑے ہیں. جو سڑکیں اتنی آباد رہتی تھیں کہ جہاں پر گھنٹوں لگ جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، وہ سڑکیں ویران پڑی ہیں. سبحان اللہ، یہ تمام چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ثبوت دیتی ہیں کہ ایک عظیم طاقت، ایک سپر پاور، ایک ایسی طاقت جو خالق کل شیء، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ موجود ہے. ایون ایسے لوگ جو کہ ایتھیسٹ تھے، ملحد تھے، وہ بھی، ینگ لڑکے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ واقعی میں، یعنی ہماری عقل ٹھکانے آئی ہے کہ واقعی میں ایک سپریم پاور، ایک سپر پاور، ایک عظیم قوت جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے، وہ موجود ہے. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ایسے واقعات کے ذریعے سے، یہ فتنے آتے رہتے ہیں دنیا میں، زندگی میں، اور یہ فتنے دراصل اس لیے آتے ہیں، فتنہ ان سینس آپ اس کو آزمائش سمجھیں، ٹھیک ہے. فتنے کا مطلب آزمائش ہوتا ہے، جو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے تپانا. تو یہ سب جو آزمائشیں آتی ہیں، کچھ مشکلات آتی ہیں، کچھ مصیبتیں آتی ہیں، نقصانات ہوتے ہیں جان و مال کے اور گھروں کے، شہروں کے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں چونکانے کے لیے، انسان کو الرٹ کرنے کے لیے، تاکہ انسان چونکے، اپنی اس بزی لائف میں سے وہ کچھ وقت نکال کر غور و فکر کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں بھیجا ہے، میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے، فاقہ کشی سے، جان و مال کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، اور دیکھیں گے کہ کون ہے جو صبر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں 155 میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ بے شک یہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، جان و مال کے نقصان سے، اور پھلوں کے نقصان سے، بس خوشخبری دے دیجیے. تو اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں تو آتی رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں آتی رہتی ہیں ہر دور میں، مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزمایا ہے تاکہ لوگ چونکے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. آج جس ٹاپک پر ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں، جیسے کہ سبھی کی طرف سے تقاضا آ رہا ہے، بہت زیادہ ریکویسٹ آئی ہے سب کی طرف سے کہ ہم ان حالت میں کیا کریں، بتائیے ہمارا صحیح طرز عمل کیا ہونا چاہیے. اتنے قسم کے پوسٹ آ رہے ہیں، الگ الگ لوگ الگ الگ باتیں کر رہے ہیں، تو ہمارا صحیح نقطۂ نظر کیا ہو، یعنی سوچ ہماری کیا ہو، ہمارا طرز عمل کیا ہو، یعنی ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے اس معاملے میں، اور ہمارا یقین کیا ہونا چاہیے. دو آیتیں میں نے چوز کی ہوں یہ حالات کے لیے جو مجھے سب سے بیسٹ نظر آ رہی تھیں، اور ویسے تو بہت ساری آیتیں ہیں قرآن میں، ماشاء اللہ اس سے بہتر آیتیں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بھی آیتیں نازل فرمائی ہیں وہ ہم سبھی کی رہنمائی ہی کے لیے ہے. سورہ بقرہ ہی کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 216 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو، تم جسے محبت کرتے ہو، اور وہی تمہارے لیے شر ہو یا تمہارے لیے بری ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. سبحان اللہ، یہ آیت ہمیں اتنی ڈھارس بندھاتی ہے، اگر یہ آیت پر ہمارا ایمان آ جائے نا، یقین جانے ہر چیز جو بھی دنیا میں اچھی اور بری ہوتی ہے ہم اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرنے والے بنے. بہت اسٹرانگ آیت ہے یہ. دوسری آیت سورہ نساء کی ہے آیت نمبر 147. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ بلا وجہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو. اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے. ایک اور آیت چلتے چلتے دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تاکہ بات ہمارے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے, کیونکہ قرآن اور حدیث سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہمارے لیے ہو نہیں سکتی. صحابہ کے لیے بھی قرآن ہی تھا سمجھنے کے لیے, اور اللہ کے رسول کی احادیث تھی, اور ہمارے لیے بھی وہی قرآن اور حدیث ہی روشنی کا مینار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبہم حسنۃ یقول ھذہ من عند اللہ وان تصبہم سیئۃ یقول ھذہ من عندک قل کل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. مفہوم اس طرح سے ہے کہ تم کہیں پر بھی ہو, موت تمہیں آ کر رہے گی, چاہے تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو, اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اور جو بھلائی تم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور کہو کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. یعنی یہ جو قدرت ہے, قسمت ہے, تقدیر ہے, سب اللہ کی طرف سے ہے. لیکن بہت کم لوگ اس بات کو سمجھ پاتے ہیں. تو بہرحال یہ تمام آیتیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, جو مشکلات آتی ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. مومن کے لیے اس میں, اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اس میں بھلائی ہے, اور اگر وہ اس پر جزا فضا کرتا ہے, شکایتیں کرتا ہے, تو یہی چیز اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے اور اس کے لیے گناہوں کا سبب بنتی ہے. اب تھوڑا سا ہم دیکھیں گے ان حالت کی طرف آنے سے پہلے میں تھوڑا سا صحابہ کرام کا آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی رویہ, کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا مصیبتیں صرف بد کردار لوگوں پر آتی ہیں, کہ مصیبتیں صرف گناہ کرنے والوں پر آتی ہیں, کہ مصیبتیں صرف اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں پر آتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے, یہ سوچ ہماری غلط ہے. مصیبتیں کسی پر بھی آ سکتی ہیں. کوئی شخص بہت نیک ہو سکتا ہے, اس پر بھی آ سکتی ہے. ایک پوری قوم نیک ہو سکتی ہے, اس پر بھی آ سکتی ہے. اور جو برے لوگ ہیں ان پر بھی آ سکتی ہے. اور یہی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ, یعنی تعلیم ہمیں دی گئی ہے کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے, یعنی ہمیں جو تقدیر کی بات سکھائی گئی کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا, غیب پر ایمان لانا, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اصل میں, کہ چاہے وہ شر ہو یا خیر ہو, سب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں جو آزمائے گئے, جن پر مصیبتیں آئیں, مشکلات آئیں, وہ انبیاء تھے. اور پھر جو جتنے انبیاء کے قریب رہے ہیں, جو انبیاء کے ساتھی تھے, وہ سب سے زیادہ آزمائے گئے, سب سے زیادہ ستائے گئے اللہ کی راہ میں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ کہ انبیاء کے جو ساتھی تھے, اللہ نہ کرے کہ وہ کوئی ایسے اچھے لوگ نہ تھے, اس بنا پر ان پر مصیبتیں ہی نہیں؟ ایسا نہیں ہے. مصیبتیں, آزمائشیں, مشکلات آتی رہتی ہیں, یہ زندگی کا حصہ ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مشکلات اور اچھائیاں, خوشیاں اور غم, یہ سب ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ ہماری دنیاوی زندگی کا حصہ ہے. خوف اور غم سے, مشکلوں اور مشقتوں سے نجات اگر مل سکتی ہے تو صرف اور صرف آخرت میں. وہیں پر نہ ہمیں خوف ہوگا, نہ غم لاحق ہوگا, نہ کوئی تکلیف ہوگی, اور نہ ہی کوئی پریشانی ہوگی. وہاں اللہ تعالی ہم کو ہر غم سے آزاد کر دے گا. اللہ کرے کہ ہم اللہ تعالی کی رحمتوں کے ساتھ وہاں پر اللہ کے فضل سے جنت میں جانے والے بنے انشاء اللہ تعالی. اب یہ جو حالات آئے ہیں, صحابہ کرام کے دور میں جب کچھ مشکلات پیش آتی ان کو, تو ان کا کیا طرز عمل ہوتا تھا؟ ہمیں دو بہت ہی مشہور جلیل القدر صحابہ کا ذکر ملتا ہے. جو لوگوں نے سیرت صحابہ کا کورس اٹینڈ کیا ہوگا وہ جانتے ہوں گے, ہم نے عشر مبشرہ میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھا تھا. انتہائی نیک, بہت ہی مشہور صحابی گزرے ہیں, بہت بہادر, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والے اور دین اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے صحابی تھے. سب سے پہلے سابقون الاولون میں سے تھے, یعنی ایمان لانے والوں میں سے تھے, اور یہی وہ صحابی کے جنہوں نے جنگ بدر میں اپنے والد کو, یعنی اتنے قریبی رشتے کو انہوں نے صرف اسلام کی وجہ سے, کہ صرف رشتہ کون سا قائم رکھا, اسلام کا رشتہ قائم رکھا, کفر کا رشتہ انہوں نے ختم کر دیا. بہت بڑی بات ہے, اتنی بڑی قربانی کوئی نہیں پیش کر سکتا, سبحان اللہ. تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ, جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا تھا, کہ پوری امت کے امین, امانت دار, ماشاء اللہ, آپ سوچیں کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا آنر. جب عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ سپہ سالار تھے, کمانڈر تھے مسلم آرمی کے, اور یہ مسلم آرمی آگے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی مسلسل, یعنی دمشق فتح ہو گیا, اس کے بعد یعنی ایک کے بعد ایک شہر فتح ہوتے جا رہا تھا, مسلمانوں کو وکٹری ملتی جا رہی تھی, اور مسلمان آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کا پورا دور خلافت, یعنی آخر وقت تک, جب تک ان کی موت واقع نہ ہوئی, تب تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سپہ سالار رہے. سیریا میں اسلامی لشکر کی قیادت کر رہے تھے، سپہ سالار تھے، اور شہر پر شہر فتح کرتے چلے جا رہے تھے. سیریا فتح ہو چکا تھا، اس کی سرحدیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں. عین اس موقع پر شام میں سیریا میں طاعون کی ایسی خطرناک وبا پھیل گئی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کہا جاتا ہے کہ اس سے 100 سال پہلے جسٹنین، جو کرسچن حکومت تھی، تو اس سے 100 سال پہلے ایسی وبا پھیلی تھی جس میں 25 ملین لوگ کہا جاتا ہے مارے گئے تھے. آپ سوچیں، یعنی جس وقت یہ طاعون الامواس کے نام سے یہ مشہور واقعہ ہم کو ملتا ہے، طاعون الامواس، یہ اس واقعے کا نام دیا گیا تھا، اس طاعون کا، پلیگ ہوتا ہے یہ، تو طاعون پلیگ کو کہتے ہیں. اور یہ بیماری، زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بیماری چوہوں کی وجہ سے پھیلتی ہے. اس کے علاوہ کچھ دوسرے ریزنز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اسکن ڈیزیز ہوتی ہے جسم پر کچھ پھنسیاں پھوڑے جیسے آ جاتے ہیں اور وہ پھٹتے چلے جاتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ اتنے نیک لوگ، کہا جاتا ہے کہ 50,000، تقریباً 50,000 صحابہ اور کئی ہزار تابعین، یا بعض لوگ کہتے کہ 50,000 صحابہ اور تابعین کی اس میں وفات ہوئی تھی. سوچیں کتنا بڑا فگر ہے، یہ معمولی فگر نہیں ہے. اور یہ صحابہ کون صحابہ تھے؟ یہ رسول اکرم کے ہاتھوں تربیت یافتہ صحابہ تھے، اور آپ دیکھیں کیسے بہادر تھے کہ وہ ملک در ملک فتح کرتے چلے جا رہے تھے. ماشاءاللہ. تو الف عین واو نون تاؤن الامواس، عین میم واو الف سین امواس، یہ نام اس کو دیا گیا تھا کیونکہ اس میں کثرت سے لوگوں کی موت واقع ہوئی تھی. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ امواس اس جگہ کا نام تھا جہاں پر یہ لوگ اس وقت ٹھہرے ہوئے تھے. تو طاعون کی ایسی خطرناک وبا پھیلی جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی. لوگ بہت تیزی سے اس بیماری کا شکار ہو رہے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس نازک ترین صورتحال کا علم ہوا تو فوراً ایک قاصد کو خط دے کر ابو عبیدہ کے پاس انہوں نے روانہ کیا، اور خط میں یہ لکھا تھا کہ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے، خط ملتے ہی سفر کی تیاری کریں اور جلدی میرے پاس پہنچے. رات کو میرا خط ملے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اگر دن کو ملے تو رات کا انتظار نہ کرنا. جب ابو عبیدہ بن جراح کو یہ خط ملا اور جب انہوں نے خط پڑھا تو انہوں نے افسردہ ہو گئے اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ ضروری کام کیا ہے. یعنی ابو عبیدہ سمجھ گئے تھے کہ وہ مجھے اس بیماری سے بچانا چاہتے اور چاہتے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں تاکہ میں بچ جاؤں، مجھے موت نہ آئے یا میں موت سے بچ جاؤں. تو آپ دیکھیں وہ کیسے کیا کہتے ہیں. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دراصل وہ ایک ایسے شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے. اس کے بعد امیر المومنین کو یہ جواب لکھا، امیر المومنین، عرض ہے کہ مجھے علم ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کیا ضروری کام ہے. میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں. آج مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہے، میں اس نازک ترین حالات میں ان کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا، اور نہ ہی میں ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ رب ذوالجلال میرے اور ان کے متعلق فیصلہ صادر فرما دے. مجھے آپ اس سلسلے میں معذور سمجھتے ہوئے ان مجاہدین اسلام میں ہی رہنے کی اجازت دیجیے. والسلام. جب کہا جاتا ہے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خط ملا تو ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے. پاس بیٹھے ہوئے ساتھیوں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا کوئی غمناک خبر ہے کہ لشکر اسلام سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح فوت ہو گئے ہیں؟ فرمایا، نہیں، لیکن موت اب ان کے بہت قریب پہنچ چکی ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انداز غلط نہ تھا. تھوڑے ہی عرصے کے بعد ابو عبیدہ بن جراح طاعون کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے. اب آپ دیکھیں ان کی زندگی کے جو آخری لمحات تھے. کہا جاتا ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پہلے ان کے گھر وزٹ کیا تھا وہاں پر، تو دیکھا تو گھر میں کوئی سامان ہی نہیں، تو کہا کہ اے ابو عبیدہ، گھر میں تمہارے کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کوئی سامان نہیں ہے تمہارے گھر میں. تو آپ دیکھیں ان کا جواب کیا تھا ابو عبیدہ بن جراح کا. جب عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہوئے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، تو عرض کی، امیر المومنین، میرے لیے یہی کافی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم امانت کے اعلی معیار پر قائم و دائم رہو گے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں ان کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی. پھر ابو عبیدہ نے اپنی آخری لمحات میں کیا کہا، دیکھیں موت سے گھبرائے نہیں ہو. ابھی ان کو وہ حدیث نہیں معلوم تھی، کیونکہ ہر حدیث ہر صحابی کو نہیں معلوم ہوتی تھی، کیونکہ بعض وقت ایک صحابی رسول اکرم کے پاس بیٹھتے تھے، دوسرے صحابہ دوسرے کام میں مشغول ہوتے تھے. تو جو حدیث عبد الرحمن بن عوف کو معلوم تھی، وہ حدیث ابو عبیدہ کو اور عمر رضی اللہ عنہ کو فی الحال ابھی نہیں معلوم تھی. ابھی ہم آگے دیکھیں گے وہ حدیث انشاءاللہ. تو ابو عبیدہ نے دیکھے کیا وصیت کی آخری لمحات میں کہا، میں تمہیں آج ایک نصیحت کرتا ہوں، اگر تم لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا تو ہمیشہ امن و سلامتی تمہارے قدم چومے گی. نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، حج بیت اللہ کرنا، عمرہ ادا کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرنا، اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا، حکمرانوں کو کبھی دھوکہ نہ دینا، دیکھنا دنیا تمہیں کہیں غافل نہ کر دے. میری بات غور سے سنو، اگر کسی شخص کو 1,000 سال عمر مل جائے تو آخر کار اس کا انجام یہی ہوگا جو آج میرا دیکھ رہے ہو. موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. سب کو میری طرف سے سلام، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی تم پر بے پایا رحمت ہو. اس کے بعد معاذ بن جبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، معاذ، لوگوں کو اچھی طرح نماز پڑھایا کریں، اللہ حافظ. اور یہ کہہ کر آپ کی روح پرواز کر گئی. ان للہ و انہ الیہ راجعون. آپ دیکھیں ان کی تعریف معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے کی. کہا جاتا ہے معاذ بن جبل کے آنسو رک نہیں رہے تھے، ان کے ہونٹ لرز رہے تھے، بات نہیں کی جا رہی. کہنے لگے کہ اے برادران اسلام، آج تم ایک ایسے شخص کے غم میں مبتلا ہو جو ہم میں سب سے بڑھ کر نیک دل تھا، جس کا سینہ حسد و بغض سے پاک، اور جو آخرت سے بہت زیادہ پیار کرنے والا اور اپنے ساتھیوں سے خیر خواہی سے پیش آنے والا تھا، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کا خطاب دیا اور انہیں زندگی میں جنت کی بشارت دی. ان کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، آؤ مل کر ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت برسائے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں یہ تھے وہ صحابہ کہ جب اس طرح کے کوئی امراض پھیلتے، جب کوئی وبائی امراض پھیلتے یا کوئی مشکل آتی یا کوئی مصیبت پیش آتی، تو وہ کس طرح سے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. وہ موت سے فرار نہیں اختیار کرتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ موت ایک دن آنی ہے. آج ہمارا کیا حال ہے میری بہنوں؟ صحابہ کے دور میں یہ اس طرح سے پلیگ پھیلا تھا. اور یہ واقعہ ہم لوگ اصل میں اکثر گھر میں ڈسکس کرتے رہتے تھے کہ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا جب ان کو کوئی مشکلات پیش آتی تھیں. تو یہ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا کہ جب کوئی مشکلات آتی وہ کس طرح سے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، حالانکہ وہ کون لوگ تھے، کس کے ہاتھوں تربیت یافتہ تھے. آج میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم کس طرح سے دنیا میں بزی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت سے وافر حصہ دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہم کو نیکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی دے. کیونکہ صرف زندگی کی طرف رجحان اس لیے بڑھتا ہے کہ ایسے لگتا ہے گویا بھی کوئی نیک کام نہیں کیا ہے. آپ کو سوچے کہ کون اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہے گا؟ جو یہ سمجھے گا کہ ہاں میرے پاس کچھ نہ کچھ تیاری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی، جو جس کو یہ اطمینان ہو، جس کو یہ محسوس ہو کہ ہاں کچھ تو اعمال کیے ہیں میں نے، کچھ تو میرے ایک ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ٹھہریں گے، کہ آج میرے اور آپ کے پاس ہیں ایسے اعمال؟ کہ آج ہم تیار ہیں اپنی موت کے لیے؟ کہ آج ہمارے پاس واپسی کی تیاری مکمل ہے؟ کب تک ہم غافل رہیں گے؟ کب تک ہم دنیا 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 میں پڑے رہیں گے؟ کب تک ہماری مصروفیات ختم نہیں ہوگی؟ کب تک کہ ہماری زندگی کے جھمیلے ختم نہیں ہوگے؟ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ دنیا میں زندگی ہی نہ گزارو، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، رہبانیت اختیار کرو. یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہی نہیں ہے. ہمارا دین دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی فکر کرنا سکھاتا ہے. کچھ تو ہم حاصل کریں، کچھ تو ہمارے پاس علم ہو، کچھ تو ہمارے پاس عمل ہو، کچھ تو ہمارے پاس آخرت کے لیے جمع پونجی ہو، کچھ تو ہو ہمارے پاس کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو ہم کچھ تو بھی جواب دینے کے قابل ہو سکیں، کچھ دیر کھڑے تو رہ سکیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کچھ کیا تھا. آج ہمارے پاس کیا ہے آپ بتائیے؟ ہم صرف ہائے واویلا مچا رہے ہیں. ہم یعنی ایک پینک مچا ہوا ہے. آپ دیکھیں ہر طرف یہ کیلامٹیز، یہ مشکلات، یہ ڈیزیزز، یہ تو آتے رہتے ہیں، یہ تو زندگی کا حصہ ہیں. ہاں اس میں کرنا کیا ہے یہ نہیں آپ کہہ سکتے. ہمارا دین ہمیں یہ بھی نہیں سکھاتا کہ آپ پریکاشنس نہ لیں، لیکن ہمارا دین ہمیں پریکاشن سکھاتے ہوئے یہ سکھاتا ہے کہ اپنے اعمال کو نہ چھوڑیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے کے بیٹھے نہ رہ جائیں. ٹھیک ہے یہ مشکلات آتی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، تو جہاں بیماری ہے وہاں نہ جائیں یا جہاں بیماری ہے وہاں سے نہ نکلیں، لیکن ہم اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی شہر میں رہتے ہوئے اپنے کام تو انجام دے سکتے ہیں، اپنے کام تو ہم نپٹا سکتے ہیں. دوسرا جو واقعہ ہم کو ملتا ہے معاذ بن جبل کا، اور وہ واقعہ آنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور واقعہ سنانا چاہتی ہوں. سیرت ہی کی کتابوں سے واقعہ، یہ سب اوتھینٹک واقعات ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے واقعات لیے گئے ہیں اصل میں. اور جو سب سے مشہور کتاب ہے اور جو سب سے مشہور رائٹر ہیں، جو بہت زیادہ حد تک بہت زیادہ اوتھینٹک لکھتے ہیں الحمدللہ، ڈاکٹر علی محمد السلابی، انہیں کی کتابوں سے لیا گیا ہے واقعہ. کوئی من ایسے ہی عام سی کتابوں سے نہیں لیا گیا ہے. جب عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا، اور آپ کو معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی عادت کیا تھی، کیونکہ وہ امت کو مصیبت اور مشکلات میں جب گرفتار دیکھتے تو ان کا دل بے چین ہو اٹھتا تھا. وہ اپنے اوپر بھی آرام کو حرام کر لیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں کیسے کچھ کھاؤں. کہا جاتا ہے جس وقت قحط سالی ہوئی تھی مدینہ میں، تو لوگوں نے کسی نے ان کو کچھ کھانا پیش کیا تو کہا کہ جب تک کہ تم پورے لوگوں کو جو بھوکے ہیں، نڈھال ہیں بھوک سے، تب تک ان سب کو نہیں دے دو گے میں نہیں کھاؤں گا. انہوں نے اپنے اوپر روٹی اس وقت اپنے اوپر پابندی کر لی تھی روٹی کی، کہ میں کیسے کھا سکتا ہوں جبکہ پوری امت بھوک سے تڑپ رہی ہے. یہ ان کی خیر خواہی تھی اپنی امت کے لیے. تو جس وقت یہ پلیگ کا پتہ چلا عمر رضی اللہ عنہ کو، اور وہ خلیفہ تھے، تو انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا، سب لوگ مل کر نکلے مدینہ سے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ اس مصیبت کے وقت، اس مشکل کے وقت میں ان تمام سپاہیوں کے ساتھ، جو تمام مسلمانوں کا لشکر تھا اور سیریا میں جو مسلمان تھے، میں ان کے پاس رہوں تاکہ اپنے ہاتھوں سے ان کی جو بھی مدد چاہوں کر سکوں. تو یہ فیصلہ کرنے کے بعد کہا جاتا ہے انہوں نے مشاورتی کمیٹی بلائی، مشورہ کیا اور نکل پڑے. جب وہ شام کے ایک علاقے سرغ پر پہنچے، سرغ نامی ایک علاقہ تھا، تو جو عمال تھے وہاں کے، خلافت نے جو مشہور گورنرز تھے وہاں کے، انہوں نے آپ کو روکا اور کہا کہ آپ وہاں نہ جائیں، یا آپ یہاں سے عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کہ یہاں سے آگے بڑھیں یا نہ بڑھیں. اب وہاں پر اختلاف رائے ہو گیا, دو گروپ بن گئے. ایک گروپ نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نکلے ہیں, آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. کسی نے مشورہ دیا یہ ایک آزمائش ہے, آپ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیے. یعنی ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا کام سونپا ہے, یعنی آپ ابھی فی الحال خلیفہ ہیں, اور مدینہ کو سنبھالنا, مدینہ کی حفاظت کرنا اور پورے مسلمانوں کی حفاظت کرنا آپ جو بیٹھ کر مدینہ میں کر سکتے ہیں, وہاں جانے سے کچھ نہیں ہوگا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیے, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے. پھر جو قریشی مہاجرین تھے جو فتح مکہ میں شامل تھے, عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا, یعنی اللہ کے رسول کے خاندان کے جو لوگ تھے مہاجر ان کو بلایا اور ان کی رائے طلب کی, ان سے مشورہ مانگا. انہوں نے متفقہ طور پہ یعنی سب نے مل کر یہ مشورہ دیا کہ آپ واپس پلٹ جائیے مدینہ کی طرف. تو کہا کہ ٹھیک ہے میں صبح سویرے واپس چلا جاؤں گا. اب جب اس موقع پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ آپ واپس جا رہے ہیں, تو ابو عبیدہ تھوڑے سے ناراض ہوئے. اور آپ دیکھیں جملہ کیا کہا تھا ابو عبیدہ نے, سنیے آپ لوگ. افرارا من قدر اللہ, کیا آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا, آپ دیکھیں سبحان اللہ کتنا بہترین جواب ہے, نعم نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ, ہاں ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی طرف بھاگنا چاہتے ہیں. ابھی ان کو کوئی حدیث نہیں معلوم, ابھی ان کو کوئی اس کے بارے میں واقعہ نہیں معلوم. اور پھر انہوں نے مثال سے سمجھایا, ابو عبیدہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اگر تم اپنے اونٹ چرانے کے لیے کسی وادی میں اترو, اس کے ایک طرف سرسبز و شاداب جگہ ہو اور دوسری طرف کا علاقہ بنجر ہو, تو کہاں اترو گے؟ یقیناً تم جس طرف بھی اترو گے اللہ کی تقدیر کے ساتھ ہی اترو گے. اس دوران میں عبد الرحمن بن عوف جو کہ کسی ضرورت کے تحت کہیں گئے ہوئے تھے, عبد الرحمن بن عوف کو تو آپ جانتے ہوں گے نا, آپ نے سنا ہوگا نام ان کا, یہ بھی عشر مبشرہ میں سے تھے ماشاءاللہ, بہت ہی جلیل القدر صحابی گزرے ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا, جو کہیں گئے ہوئے تھے جب واپس آئے اور ان کو پتا چلا کہ یہ سارا معاملہ ہو چکا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نبی کا ایک ارشاد سناتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کا, اذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا الیہ واذا وقع وانتم به فلا تخرجوا فرارا منه, کہ اگر تم کسی شہر میں اس وبا یعنی اس بیماری کے بارے میں سنو تو وہاں مت جاؤ, اور اگر تم اس وبا کے پھوٹ پڑنے سے پہلے ہی وہاں موجود ہو تو وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کرو. یعنی جب تم کو معلوم ہوگا کہ وہ بیماری وہاں پر اب نکل رہی ہے, پھوٹ پڑ رہی ہے وہ بیماری, تو اب وہاں سے راہ فرار بھی اختیار نہیں کرنا ہے. صحیح مسلم حدیث 2219 ہے, یہ صحیح حدیث ہے, غور سے سنیں. اگر تم کسی شہر میں اس وبا کے بارے میں نہیں بیماری کے بارے میں, چاہے وہ پلیگ ہو, چاہے کوئی بھی جنسی امراض ہو, چاہے وہ کوئی بھی اسکن ڈیزیز ہو, یا وہ کوئی بھی کرونا وائرس ہو, اگر تم کسی شہر میں اس وبا کے بارے میں سنو تو وہاں مت جاؤ, اور اگر تم اس وبا کے پھوٹ پڑنے سے پہلے ہی وہاں موجود ہو تو وہاں سے راہ فرار نہ اختیار کرو, یعنی وہاں سے بھاگو مت. اب آپ دیکھیں کہ یہ حدیث سے ثابت ہے. سبحان اللہ, آپ بتائیے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ آپ بتائیے, کوئی شعبہ چھوڑا گیا نہیں, ایک چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات بتا دی گئی الحمدللہ. ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیں جب کرونا وائرس ہوا تو کیا کہا گیا, اگر ابھی تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں نا, میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں یہاں پر, میں لوگوں کی بات کہہ رہی ہوں, کیونکہ آپ دیکھیں ایک میڈیکل ڈاکٹر الگ ہوتا ہے, ایک جو دین کا چھوٹا موٹا علم رکھنے والے وہ لوگ الگ ہیں. اس میں جو بھی آپ کو مشورہ لینا ہے, جو ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے سکتا ہے وہ کوئی دین کا علم رکھنے والا نہیں دے سکتا. اس میں ہمیں دو رائے نہیں رکھنی چاہیے, ٹھیک ہے؟ اور ہمارا دین ہم کو میڈیکل سے ریلیٹڈ یا میڈیسن سے ریلیٹڈ جو بھی پریکاشنز ہے اس سے ہمیں نہیں روکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی دوا اتاری ہے سوائے بڑھاپے کے یا موت کے, ٹھیک ہے؟ انہیں صرف بڑھاپا نہیں رک سکتا کسی دوا سے, وہ تو آپ کو آ کر ہی رہے گا, لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی دوا اتاری ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکاشنز بتا دیا. آپ دیکھیں ابھی بھی جو کہا جا رہا ہے, جو لوگوں کے خیالات ہیں, میں لوگوں کے خیالات کہہ رہی ہوں کیونکہ بہت ہی ٹچی ٹاپک ہے یہ, اس میں ذرا سی بھی بات زبان سے کوئی غلط نکل جائے تو وہ پکڑ ہو جائے گی. تو یہاں میں لوگوں کی بات بتا رہی ہوں آپ کو کہ لوگ کیا کرے, کہ پہلے وہاں پر جن ممالک میں بہت زیادہ پھیلا ہے وہاں پر پہلے صحیح روک تھام نہیں کی گئی, اس کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا گیا, کیئرلیسنس برتی گئی, یعنی نان سیریس ایٹیٹیوڈ تھا. اسی بنا پر اب شہر کے شہر میں یہ امراض پھیل گئے ہیں کورونا وائرس. ویسے الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس سے اتنی موت واقع نہیں ہو رہی ہے جیسے پلیگ سے ہوئی تھی. ایٹ اے ٹائم 40,000 یا 50,000 صحابہ شہید ہو گئے تھے اس میں, پلیگ میں. ابھی تو ہم دیکھتے کہ ٹوٹل پوری دنیا میں جو ابھی فگر آ رہا ہے سامنے کے 5,000 یا 7,000 لوگ, یا اب آگے ہو سکتا کچھ اور فگر بڑے ہو. تو جہاں تک میری معلومات تھی, جو کہ بہت زیادہ معلومات نہیں ہے میری اس معاملے میں, میں وہی کہتی ہوں کہ 5,000-7,000 لوگ مارے گئے ہیں پوری دنیا میں. तो ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा फिगर नहीं है ये। रोजाना हार्ट अटैक से और एक्सीडेंट से एक बड़े शहर में 5,000 लोग मारे जाते हैं एक दिन में एक शहर में। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल ने जो हमें प्रिकॉशन बताया था वो क्या है कि जहां पर ये मर्ज फैले वहां मत जाओ, और जहां पर ये मर्ज के वक्त मौजूद थे तो वहां से राह फरार भी ना अख्तियार करो। करने का काम यह है कि जो ये जो लॉकडाउन किया गया, जो हर शहर को बंद कर दिया गया और आना जाना बंद कर दिया गया, गैदरिंग्स बंद कर दी गई, आप देखिए सेम सुन्नत पर अमल है, ये सेम सुन्नत पर अमल है। और इससे आगे बढ़कर जब ये सब सहाबा की बहुत ज्यादा इसमें वफात हो गई तो अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि माशाल्लाह बहुत ही ज़हीन सहाबी थे, खुद उनको देहातुल अरब कहा जाता था कि अरब के जो चार मशहूर तरीन लोग हैं, हमेशा अक्सर मैं ये बात कहती रहती हूँ, आपने सुना होगा, क्योंकि वाकई में वो बहुत ज़हीन थे, मुजतहिद भी थे माशाल्लाह। और उनके बारे में आता है कि इसी प्लेग में वो भी थे, जब अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात हो गई तो खुद अम्र बिन आस ने उनको अपने हाथों से कब्र में उतारा, दफन किया और उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई। लेकिन आप देखें अम्र बिन आस वहां मौजूद थे, उनको नहीं हुआ प्लेग, दूसरे सहाबा को हो गया, उनको नहीं हुआ। ये अल्लाह की कुदरत है, यही तकदीर है, और ये वही जो इम्यून सिस्टम है कि एक शख्स बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेता है, बहुत ज्यादा उसने मास्क लगाया, उसने ड्रेस पहन लिया, उसने अपने हाथ भी बहुत दफा धोए, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर असर हो गया वो जरासीम का, वायरस का। और एक शख्स है जिसने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया लेकिन उसके ऊपर उस जरासीम ने अटैक नहीं किया, यही तो तकदीर है असल में। आप प्रिकॉशंस लें, उसके बाद अगर कुछ हो जाता है तो फिर ये ना कहे कि हाय मुझे उसकी वजह से लग गया, इसकी वजह से लग गया, हाय मैंने ऐसा करना था, मैंने वैसा करना था, अगर मैं ऐसा ना करता या मैं वैसा ना करती तो मुझे ये ना होता था। यही तो तकदीर से राह फरार इख्तियार करना है। इसका मतलब है कि आप अपने आप को बचा सकते थे, अल्लाह ताला की कुदरत में नहीं है कुछ, नऊज़ बिल्ला। तो सब कुछ किसके कब्जे इख्तियार में है, सब कुछ किसके कुदरत के तहत ये चलता है, किसके हुक्म के तहत चलता है, ये पूरा कारखाना हयात, ये पूरा कारखाना कायनात, ये सब अल्लाह के हुक्म से चलता है। अल्लाह ताला के कुन कहने की देर है और वो हो जाता है, और अल्लाह ताला के कोई भी काम जब अल्लाह ताला फैसला फरमाता है तो वो रुकते नहीं है। सुभान अल्लाह, मौत का वक्त लिखा हुआ है। अभी हमने पढ़ा ना सूरह आल इमरान की आयत कि अइनमा तकूनू, तुम जहां कहीं भी हो, युद्रिकुमुल मौत, तुम्हें पहुंच जाएगी मौत। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे कि हर दिन जब इंसान का गुजर रहा है वो अपने मौत से करीब तर होता जा रहा है, और मौत उसके जूती के तस्मे से भी ज्यादा करीब है, लेकिन वो समझता है कि बहुत दूर है मौत, और वो राह फरार इख्तियार करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम मजबूत किलों में भी हो तो मौत तो तुम्हें आकर रहेगी, मौत का वक्त लिखा हुआ है। इवन सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मौत कब आएगी और किस जमीन पर आएगी, वो भी अल्लाह ताला जानता है। हम तो ये भी नहीं जानते कि किस सरजमीन पर आएगी। कितने लोगों को आपने देखा होगा, अभी जब एक फ्लाइट मैंगलोर जा रही थी, फ्लाइट 3-4 साल पहले की बात है, कि किसी के वालदेन का इंतकाल हुआ, वालदा का इंतकाल हुआ, यहां से बेटी और दामाद सब यहां से निकले, और कहा जाता है कि वो फ्लाइट में जगह नहीं मिल रही थी, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की तो दूसरे पैसेंजर्स को उतार कर इनको जगह दी गई, और वो फ्लाइट वहां पर पहाड़ों के पास टकरा गई। एक फैमिली के 18 लोग थे उसमें, दूर दराज के रिश्तेदार मिलकर 18 लोग मैंगलोर के, और वो 18 के 18 के उसमें से एक शख्स, एक फर्द कोई बचे थे, हमारे स्टूडेंट थे, वो उनके भाई बचे थे। तो 18 लोग एक ही फैमिली की वफात पा गए। अब आप सोचे कि वहां वालदा का जनाजा रखा हुआ है, बेटी यहां से जा रही थी और बेटी ने डिसाइड किया था कि मैं खुद गुस्ल दूंगी अपनी अम्मी को। अब वहां किसको किसी का पता नहीं होता है, और जब वहां पर पहुंचे तो फ्लाइट क्रैश हो गई और वो बेटी का जनाजा भी साथ ही में किसी और ने वो बेटी के डेड बॉडी को गुस्ल दिया। अब आप सोचे इंसान क्या सोचता है और क्या होता है। तो इन्हीं जिनको फ्लाइट से उतारा गया उनकी मौत का वक्त नहीं लिखा था असल में, जिनकी मौत का वक्त लिखा था उनको जगह मिल गई उस फ्लाइट में, और उन्होंने खुद अपनी जगह बनाई उसमें, खुद रिक्वेस्ट करके, क्योंकि उनकी मौत लिखी हुई थी। तो अल्लाह ताला सूरह लुक़मान में फरमाता है हमारा यकीन और बढ़ता है इस बात पर कि वाकई में अल्लाह ताला की हर बात सच्ची है। तो कुरान में जो बातें लिखी हुई है वो बिल्कुल सही है कि मौत कब आनी है और किस सरजमीन पर आएगी, ये भी हम नहीं जानते, अल्लाह ताला ने वो लिख रखा है। तो तुम मजबूत किलों में भी बंद हो तो मौत आकर रहेगी। तो प्रिकॉशंस आप लें, लेकिन उस प्रिकॉशंस लेने के बाद अगर कुछ हो जाता है तो उसको तकदीर समझें, यही तकदीर पर ईमान लाना है, और पैनिक ना हो, क्योंकि इन्हें हमारा तवक्कुल कहाँ चला जाता है। हम तकदीर पर ईमान लाने की जो बात करते हैं जुबान से, बचपन में रटाए गए थे हमको जुमले, मुझे याद है बचपन में मदरसे में जब पढ़ा करते थे तो जोर से पढ़ा करते थे, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना, وہ جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل پہلے پڑھایا جاتا تھا وہ تو پہلے خبر بھی نہیں تھی کہ یہ کیوں پڑھایا جاتا ہے, اس کا ترجمہ ہی نہیں معلوم تھا. اب سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں پڑھایا جاتا تھا, کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. تو یہ سب لکھا ہوا تھا ہمارے قسمت میں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ میں جب ان سے پوچھا کہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں, تو کہا کہ نام ہاں نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ, ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی بھاگ رہے ہیں. اور پھر عبد الرحمن بن عوف نے یہ حدیث سنائی کہ میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کسی شہر میں وبا پھوٹ جائے تو اس شہر میں نہ جاؤ, اور جب تم وہاں ہو اس شہر میں تو اس شہر سے نہ نکلو, وہاں سے راہ فرار نہ اختیار کرو. تو یہ ہمارا رہنا جہاں پر جو لوگ ہیں وہ وہیں رہیں. اور اس کے بعد ایک اور پریکاشن کیا لیا گیا کہ جو عمرو بن عاص تھے, جن کا واقعہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بہت ذہین صحابی تھے ماشاءاللہ, تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کو سطح مرتفع پر بھیج دیا, یعنی پہاڑی مقاموں پر بھیج دیا, کیونکہ پلیگ بہت بری طرح پھیلا تھا. تو اب جو لوگ بچ گئے تھے تو کیا کریں, ان کا کیا انتظار تو نہیں کریں گے کہ اچھا ان کو بھی موت آتی رہے. تو انہوں نے ایسا کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سطح مرتفع پر چلے جاتے ہیں, یعنی اونچے مقام پر, پہاڑی مقام پر چلے جاتے ہیں. تمام صحابہ کو لے کر انہوں نے وہ پہاڑی مقام پر چلے گئے اور ان کو ٹولیوں میں تقسیم کر دیا. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نو نو دس دس لوگوں کے گروپس بنا دیے تھے کہ یعنی ایک ساتھ انٹریکشن نہ ہو سب کا, کیونکہ زیادہ لوگ ایک جگہ ملے رہیں گے تو بہت حد تک خطرہ ہے پھیل جانے کا. ایک حدیث ہے, وہ بھی صحیح حدیث ہے, کہ تین چیزیں اس میں اللہ کے رسول نے فرمائی تھی کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا, اور یہ ولا تیارا یعنی پرندوں سے فال لینا یہ کوئی بات نہیں ہے, یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ایک اور بات رسول اکرم نے فرمائی تھی, یعنی تقبل کے بارے میں اپنا حال جاننا. تو لوگ کہتے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی, کسی سے بھی مل لو, ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں حدیث کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ نہیں بیان کر سکتے. ہم کو جب کوئی بات جب پیش کرنا ہے تو جب تک آپ کو پوری معلومات نہ ہو تب تک آپ لوگوں کے سامنے نہ بتائیں, نہ کہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, ملا لو ہاتھ ملانا ہے, مل لو ایک دوسرے سے, کچھ نہیں ہوتا جانے آنے سے, کیوں اسکول بند ہے, کیوں مدرسے بند ہیں, کیوں یہ سب ہو گیا ہے. یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. اور یہ جو متعدی نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہاں پر کچھ اور مطلب لیا گیا, کیونکہ یہاں پر دونوں باتیں توہم پرستی سے ہیں, دونوں باتیں سپرسٹیشن سے ہیں. تو جو متعدی ہے مطلب یہ کہ اگر کسی نے کچھ برا شگن برا جملہ کہہ دیا تو اس سے کچھ برا نہیں ہو جائے گا آپ کا, یہ مطلب تھا اس سے اس کا. جبکہ دوسری حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, ایک تو یہ حدیث ابھی آپ کے سامنے صحیح مسلم کی پڑھ کر سنائی گئی کہ اذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه واذا وقع وانتم به فلا تخرجوا فرارا منه, کہ جب تم اس وبا کے بارے میں سنو تو وہاں مت جاؤ, اور اگر تم اس وبا کے پھوٹ پڑنے سے پہلے ہی وہاں موجود تو وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کرو. تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے. پھر دوسری حدیث ہمیں بتاتی ہے, وہ بھی صحیح حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزامی, جو پہلے زمانے میں یہ وبا بہت عام تھی, اسکن ڈیزیز تھی, جزام ہو جاتا تھا تو ایک بڑی کی بڑی بستیاں بنا دی جاتی تھی شہر سے باہر, اور سارے جزامی لوگوں کو وہاں ڈال دیا جاتا تھا کیونکہ وہ ڈیزیز بہت بری طرح پھیلتی تھی. جیسے ہی کوئی کسی سے ملتا تو وہ ڈیزیز پھیل جاتی تھی, لگ جاتی تھی اس کو بیماری. تو اب تو ختم ہو گئی الحمدللہ, بہت حد تک بلکہ ختم ہی ہو گئی ہے, نہ کے برابر رہ گئی ہے. تو رسول اکرم نے فرمایا اس کے بارے میں, حدیث میں آتا ہے جو الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس کا مفہوم ہے کہ تم ایسے ڈیزیز پرسن سے, جزامی سے تم ایسے بھاگو فرن جیسے کہ تم فرار اختیار کرتے ہو شیر سے, یعنی ایک ڈینجر قسم کا جانور ہے, اینیمل ہے, اس سے تم کیسے بھاگتے ہو تو ایسے ہی تم جزامی کو دیکھ کر بھاگو, یعنی اس سے تم نہ ملو. تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف حدیث یہ بتا رہی ہے, دوسری طرف حدیث بتا رہی ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. تو وہاں متعدی سے مراد یہ ہے کہ لگنے والی بیماری, کا مطلب یہ کہ وہاں پر وہ جو توہم پرستی کی بنا پر, یعنی کسی نے کچھ کہہ دیا کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس سے کچھ ہو جائے گا, برا ہو جائے گا, وہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن اسکن ڈیزیز اس طرح کی ہو جس سے جو لگنے کی ہو تو اس سے تم دور بھاگو, یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور یہ تعاون کے بارے میں بھی رسول اکرم نے فرمایا. پھر ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے, وہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایسے شخص جس سے بیماری لگنے کا ڈر ہو اس سے تم دور بھاگو. تو اب یہاں پر جب وہ وائرس پھیل جائے, جب وہ بیماری پھیل جائے تو اس سے دور رہنے کی کوشش کریں. اور ہمارا دین ہم کو پریکاشنز لینے سے نہیں روکتا ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ سن رہے ہوں گے کہ کعبہ کا طواف بند کر دیا گیا ہے, مسجدیں بند کر دی جا رہی ہیں, کہتے ہیں یہ عذاب ہے. ہم عذاب بھی نہیں کہہ سکتے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے اس کو عذاب کہا اور کہا کہ مومنوں کے لیے رحمت ہے. میں وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر سناتی ہوں, اس سے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. بہت اچھی حدیث ہے, اس سے ہماری بات سمجھ میں آئیں گے. جو آج کل لوگ ہر جگہ کہہ رہے ہیں نا کہ اچھا یہ عذاب ہے عذاب ہے, ہم عذاب کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. ہاں فتنہ ہم کہہ سکتے ہیں, آزمائش ہم کہہ سکتے ہیں, اور ہم اس کو ایک بلا, عربی زبان میں بلا اردو کا بلا نہیں ہے بلکہ عربی کا بلا مطلب آزمائش, کہ اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ پرکھنا چاہتے ہیں ہم کو کہ ہمارا ایمان کیسا ہے. اور دو اس کے لیے شرط بتائی گئی, دو شرط, وہ بات آپ دھیان میں رکھیں. یہ جو حدیث ہے اصل میں صحیح بخاری کی حدیث ہے, 5734 حدیث 49 بک 76. پہلے ہم عربی والی حدیث دیکھتے ہیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا اخبرتنا انہا سعالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الطاعون فاخبرها نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان عذابا یبعثہ اللہ علی من یشاء فجعلہ اللہ رحمۃ للمؤمنین فلیس من عبد یقع الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا یعلمہ انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ له الا کان له مثل اجر الشہید. ابی داؤد کی بھی حدیث ہے یہ, اور اس کو صحیح بخاری میں بھی نیریٹ کیا گیا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں, جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں, ام المومنین رضی اللہ عنہ. ان سے جب پوچھا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں, پلیگ کے بارے میں, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے, پنشمنٹ ہے کافروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے, لیکن یہ بنایا گیا ہے یا یہ بلیسنگ ہے, رحمت ہے مومنوں کے لیے. لیکن کب؟ کہ جب اگر کسی کو یہ پلیگ کی بیماری پہنچتی ہے یا کوئی وبائی مرض پہنچتا ہے, اس وقت اگر وہ صبر کرے اور ایمان رکھے اللہ تعالیٰ پر, دو چیزیں ہیں, ایمان رکھے اور صبر کرے اللہ تعالیٰ پر, تو یعنی اگر وہ صبر کرتا ہے اور اس کا ایمان بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر, تو یہ بیماری سے اگر اس کی موت واقع ہوئی تو اس کو شہید کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. میں آپ کو انگلش میں بھی پڑھ کے سناتی ہوں یہ حدیث. The wife of the Prophet that she asked Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم about plague. And Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم informed her saying, plague was a punishment which Allah used to send on whom he wished. But Allah سبحانہ وتعالی made it a blessing for the believers. None remains patient in a land in which plague has broken out and considers that nothing will befall him except what Allah has ordained for him, but that Allah will grant him a reward similar to that of a martyr. یعنی شہید کا درجہ اس کو ملتا ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رحمت قرار دے رہے ہیں, رحمت. اگلا ہم سیشن شروع کریں گے وہ ایک حدیث سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی, وہ میں ابھی نہیں پڑھتی ہوں آپ کے سامنے, انشاءاللہ تعالی وہ حدیث سے ہم شروعات کریں گے اس کی. تو یہ جو بھی وبائی امراض آتے ہیں, یہ فتنہ ہے, یہ آزمائش ہے, یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہیں. لیکن یہ کس لیے آئے ہیں؟ یہ ہمیں چونکانے کے لیے آئے ہیں, یہ ہمیں الرٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ ہمیں بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے, یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ مصیبت ہماری آزمائش کے لیے ہے, یہ فتنہ ہمیں آزمانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے, یہ ویک اپ کالز ہے اے میری بہنوں, ہمیں جاگنا چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آتے رہیں گے, ہم کو اس سے جو سبق لینا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی خبریں دیکھیں گے آپ, دیکھیں اس سے کیا ملے گا. آپ کو خبریں خود بخود ملی جائے گی. لوگ بیٹھ بیٹھ کر اتنے سارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, ہر آرٹیکل پڑھ رہے ہیں, اور اتنی عجیب عجیب قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے رحمت ہے یہ بیماریاں. تو ہر جو مشکل آتی ہے اس کو, آزمائش کو, مشکل کو, اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت سمجھے, اس میں سے پازیٹیوٹی ڈھونڈے, اس کی پازیٹیو تھنکنگ ہو ہماری. جیسے کہ ہم نے پہلے آیت پڑھی تھی کہ اسا ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم, اسا ان تحبوا شیئا فہو کرہ لکم, کہ جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو سکتا ہو تمہارے لیے نقصان دہ ہو, اور جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو سکتا ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو. اب بتائیے کبھی ایسا موقع ملا تھا؟ مجھے تو لگتا ہے کبھی نہیں ملا. اتنے سالوں میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ بچے گھر پر ہیں, الحمدللہ ہسبینڈ گھر پر موجود ہیں ماشاءاللہ, ساری کلاسز بند ہیں, اسکولز بند ہیں, مدرسے, مسجدیں الحمدللہ پھر بھی یہاں کی تو شروع, اللہ تعالیٰ کا بھی شکر احسان ہے. اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جلد از جلد ختم کرے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. تو اصل کرنے کے کام ہے کہ آپ جو ڈاکٹرز پریکاشنز دے رہے ہیں, ڈاکٹر سے پوچھ کر وہ پریکاشنز پر ضرور عمل کریں. واللہ اللہ کے لیے ایسا نہ کہیں کہ ہم چونکہ کلمہ پڑھتے ہمیں کچھ نہیں ہوگا. ہم چونکہ مسلمان ہیں, یہ کرونا وائرس تو ان لوگوں کے لیے, نان مسلموں کے لیے, ہمارے لیے تھوڑی ہے. یہ ایسی باتیں نہ کریں, ایک عقل مند مومن بھلا کر سکتا ہے ایسی بات؟ تو پریکاشنز کو ضرور فالو کریں, اپنے جو بھی ڈاکٹرز نے بتائے ہیں اس کو ضرور آپ ان انسٹرکشنز کو فالو کریں, اور دعائیں کریں. اور دعائیں کون سی کریں گے آپ؟ اللہ کے لیے خود ساختہ دعائیں نہ کریں. رسول اکرم سے اچھے الفاظ اور کسی کے نہیں ہو سکتے. رسول اکرم کے پاس جو بھی بات آتی تھی وہ وحی کے ذریعے سے آتی تھی. تو اللہ کے رسول نے ہم کو اتنی شفا کی دعائیں بتائی ہیں, شفا کے کارڈز ہیں ہمارے پاس. میں ہمارے انچارج سے کہوں گی کہ وہ شفا کے کارڈز کی پکچر لے کر سب کو, سب گروپس پر ڈال دیں. تو شفا کے کارڈ سے مسنون دعائیں ہیں. حسن المسلم اگر آپ کے پاس موجود ہے, دعا کی کتاب, سب سے بیسٹ کتاب ہے حسن المسلم, جو مسنون اذکار ہیں, صبح شام کے اذکار پڑھیں آپ. تو کرنے کے جو کام ہیں وہ کیا کریں ہم؟ پریکاشنس لیں, डॉक्टर्स जो भी बता रहे हैं या जो भी इससे रिलेटेड जो लोग हैं, बीमारियों से रिलेटेड जो लोगों ने मालूम हासिल की है, वो जो बता सकते हैं वो हम नहीं बता सकते। तो वो प्रिकॉशंस आप जरूर लें, जितना हो सकता है गैदरिंग्स को अवॉइड करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वुजू करते हैं दिन भर में 5 दफा, तो हमारे हाथ तो धुलते ही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है। हाँ, आप जो कर सकते हैं मसनून दुआएं पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को फर्ज नमाज के बाद सबसे महबूब नमाज तहज्जुद है। अल्लाह ताला बहुत पसंद करते हैं तहज्जुद पढ़ने वालों को। अल्लाह के रसूल फरमाया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुमसे पहले के सालेहीन का अमल रहा है। माशाल्लाह, यानी पहले के अंबिया के जो सालेहीन लोग थे उनका भी अमल रहा है तहज्जुद पढ़ना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगुलर तहज्जुद पढ़ते थे और दुआएं करते थे। तहज्जुद के वक्त सारी दुआएं कबूल होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर हमको इतना ही दर्द है अपनी उम्मत का, तो हम क्यों ना दुआएं करें अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मिलने जुलने वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, अपनी उम्मत के लिए और तमाम इंसानियत के लिए भी, कि अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। तो हम तहज्जुद के वक्त उठकर दुआ करें, मसनून अज़कार पढ़ें। आप देखिए मसनून अज़कार में हमको अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, कितनी अच्छी दुआ सिखाई गई है। आप सोचे सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी दुआ है माशाल्लाह। ये दुआ हम पढ़ें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मे शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये दुआ है जो 3 बार पढ़ेगा वो हार्मफुल थिंग से महफूज रहेगा। फिर आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन शर्रि मा खलक, ये 3 दफा पढ़ना है हमको। इतनी अच्छी दुआएं हैं माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-अफ्व वल-आफिया फिद दुनिया वल-आखिरा, कि अल्लाह ताला मैं तुझसे अफ़ुवत का सवाल करती हूँ दुनिया और आखरत में। इससे बढ़कर दुआ और क्या होंगी भला, आप बताइए। इतनी दुआएं हैं, बहुत सारी दुआएं हैं माशाल्लाह सुबह शाम के अस्कार में, वो सारी दुआएं हमको याद होनी चाहिए। और मसनून अस्कार में 100 से ज्यादा कोई चीज नहीं है, और वो भी 100 जो बार पढ़ना है, कलमा पढ़ना है हमको जो हमें कलमा सिखाया गया है, या सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, वो पढ़ना है हमको। फिर हसबुनल्लाहु नियमल वकील, ये 7 दफा सुबह पढ़े, 7 दफा शाम में पढ़े। तो सुबह शाम के अस्कार पढ़ें, उससे खुद ब खुद आप महफूज रहेंगे। जो शिफा की दुआएं हैं वो पढ़ें, जो भी दुआएं आप कर सकते हैं अल्लाह ताला से दुआ करें। हर फर्ज नमाज के बाद की दुआ कबूल होती है, सजदे में दुआ कबूल होती है, तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आते हैं और दुआ कबूल करते हैं। कहते हैं कि कोई है जो मुझसे सवाल करे ताकि मैं उसको जवाब दूं, कोई है जो मुझसे मगफरत तलब करे मैं उसकी मगफरत कर दूं। और सबसे बड़ी बात है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने गुनाहों पर माफी मांगे, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों, अल्लाह ताला की तरफ लौटें पलटें। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला को क्या मिलेगा कि वो तुम्हें जबरदस्ती अजाब दे अगर तुम शुक्रगुजार बनो। तो हमें शुक्रगुजार बनना है। इतनी अच्छी आयत है ये, इस आयत पर कभी गौर करिए, कभी मौका मिले तो इसकी तफसीर सुनिए कि मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व काना अल्लाहु शाकिरन अलीमा। आखिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें खामखा सजा दे अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बने रहो और ईमान की रविश पर चलो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी आयत है, ये हमारे ईमान को बहुत मजबूत करती है। अल्लाह ताला को क्या पड़ी है भला कि वो बंदों को जबरदस्ती अजाब में डालेगा। अगर बंदे शुक्र करेंगे और ईमान लाएंगे तो अल्लाह ताला हमको अमन अमान में रखेगा, हमारी हिफाजत करेगा इंशाल्लाह ताला। और फिर ये जो भी मुश्किल आएगी तो मुश्किल में सब्र करेंगे हम, यानी मुश्किल के वक्त हमको शोर नहीं मचाना है, हाय वावेला नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है। अब अपने सादा घर में जो आपका कोई सोप है उससे भी आप हाथ धो लेते हैं तो खत्म, इंशाल्लाह उससे भी आपका हाथ साफ हो जाएगा। जरूरी नहीं कि वो सैनिटाइजर्स ही और पता नहीं क्या कुछ है, वो चीजें तो अब निकली है ना, पहले तो नहीं थी। तो अगर मिलती है किसी को तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए लड़ाई करना, बेसब्रा होना, ये कहाँ लिखा हुआ है। तो सब्र करें और शुक्रगुजारी अख्तियार करें, अल्लाह ताला पर ईमान रखें और अपने ईमान को मजीद मजबूत करें कि हमको करने के काम है कि हम अल्लाह ताला की तरफ पलटें, रुजू करें। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर और सहाबा पर कोई मुश्किल आती, कोई मुसीबत पेश आती, उन लोगों को कोई दुश्मन के घेर लेने का खतरा होता या फिर कोई तेज हवाएं चलती, कोई आंधी आती, तो रसूल अकरम आप देखें क्या होता था आपका मामला, आपकी नमाजें इंक्रीज हो जाती थी, आपकी दुआओं में इजाफा हो जाता था, आपके सजदों में इजाफा हो जाता था, तवील सजदे हो जाते थे। कि आज हमारे सजदे तवील हैं, हमें तो नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है, सजदे कम से कम तर शॉर्ट से शॉर्ट होते जा रहे हैं हमारे सजदे। तो जरा लंबा सजदा करके देखें कितना सुकून मिलता है। आप देखें अल्लाह ताला से दुआ मांगे, दुआओं की कसरत करें, जिक्र अस्कार करें, अस्तगफार करें। जितना हम अस्तगफार करेंगे उतना अल्लाह ताला की रहमतें आती जाएगी। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जो भी अस्तगफार करेगा, अस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा व युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, कि अगर तुम अस्तगफार करते रहो, कसरत से अस्तगफार करोगे, तो तुम आसमान को बरसता हुआ पाओगे, अपने रब को बहुत गफ्फार पाओगे, वो बहुत बख्शिश करने वाला है, बख्श देने वाला है सुभान अल्लाह। तो हमारा रब तो बहुत रहीम करीम है, बहुत شفیق ہے، ہم پر بہت مہربان ہے، ہمارا رب ہم پر بہت رحم کرنے والا ہے، اگر ہم اس سے رحمت طلب کریں گے تو وہ ضرور ہم پر اپنی رحمت برسائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس ہمیں پلٹنے کی ضرورت ہے، رجوع کرنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے وقت میں صحیح سنتوں پر قائم رہنے والے بنیں، سنتوں کو تھامنے والے بنیں، اور بلا وجہ کے خرافات اور بدعتوں میں نہ پڑیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، تمام موذی امراض سے، موذی بیماریوں سے، حادثات سے، مشکلات سے، اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔